دوستوں بزرگوں، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. یاد کیا آئی؟ بات یاد رکھنے کی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی اسی مضمون کو بیان کرنے میں گزر گئی. حضرت کی ہر آہ و فغا میں، ہر آہ و نالے میں یہ مضمون شامل تھا. نگاہ کی حفاظت سے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ کالرا پھیلا ہو، حیضہ، وہاں پر نزل زکام کی دوا نہیں دی جاتی، کیونکہ حیضہ مہلک مرض ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، موت کا خطرہ، زندگی کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی ڈاکٹر جہاں حیضہ پھیلا ہوا ہے نزل زکام کی دوا بانٹتا پھرے تو اس کو کوئی کیا کہے گا؟ کیسا بیوقوف ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت نزل زکام کو کون پوچھے؟ بہت سے لوگ وظائف کی متمنی رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ہماری دنیا آخرت گزر جائے. تو ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے بات، لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کو پانے کا، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا تقویٰ ہے. تقویٰ، جو آدمی تقویٰ سے رہتا ہے، مگر تقویٰ ایسا نہ ہو کہ بس ہم سمجھیں نماز روزہ کافی ہے. تقویٰ کامل ہو، کامل ہر گناہ سے بچے، نگاہ کے گناہ سے بھی بچے، کان کے گناہ سے بھی بچے، زبان کے گناہ سے بھی بچے، اور ناک کے گناہ سے بھی بچے. ناک کا کیا گناہ ہے بھائی؟ نامحرموں کی خوشبو سونگھنا حرام، حرام. میرے دوستوں اور عزیزوں، نامحرم کی بوئیں سونگھنے سے کروڑہا درجے بہتر ہے کہ کسی گٹر لائن پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں اس بدبو کو سونگھو. میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ عمل کر کے دیکھو کبھی، اس گٹر لائن پہ کھڑے ہو کر جہاں گٹر بہہ رہا ہو اس حسین کی خوشبو کو تھوکو اور اس گٹر کی خوشبو کو سونگھو کہ جس حسین کی خوشبو پہ مر رہے ہیں، جس حسین پہ ہم مر رہے ہیں، اس کے اندر کیا بھرا ہے. اس گٹر لائن میں اس کے بھی سب کچھ شامل ہے کہ نہیں؟ کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. میرے دوستوں، اس حرام خوشبو سے، اس حرام بدبو سے بہتر ہے کہ گٹر کی خوشبو سونگھ لو. گٹر کی خوشبو، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو خوشبو؟ اس لیے کہ اس حرام سے لاکھوں درجے بہتر ہے کہ تم اس گندگی کو سونگھ لو. حالانکہ وہ بدبو ہے، لیکن میں آپ سے قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس حرام خوشبو سے لاکھوں درجے بہتر ہے کہ تم گٹر کی بدبو کو برداشت کر لو اور اس حرام خوشبو کو لات مارو، لعنت بھیجو اس کے اوپر. بعض لوگ حرام خوشبوئیں بھی سونگھتے رہتے ہیں. عورت کا نامحرموں کے درمیان یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایسی خوشبو لگانا جو نامحرموں کو خوشبو جائے، حرام ہے. اپنے شوہر کے لیے جو زینت کرنی ہے وہ کرے، وہ حلال ہے، بلکہ مستحسن ہے. اس کے لیے بند سنور کے رہنا، اس کے لیے جہاں تک جائز وجود ہے. اب اگر ایسا گھر ہے جہاں نامحرم بھی ہیں، دیور جڑ بھی ہیں، تو وہاں خوشبو میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نامحرم کو بھی جائے گی. اسی لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اسی میں اس زندگی کی قدر کرنی ہے. اسی میں حلال و حرام کی قید ہے. مرنے کے بعد یہ حلال و حرام کی قید نہیں رہے. اور خدا کی قسم، جنت میں یہ حسرت ہی رہے گی. وہاں کبھی یہ حسرت نہ پوری ہوگی کہ کاش ہم دنیا میں اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑ دیتے. وہاں جا کر حسرت ہوگی، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو کام کرنا ہے اسی دنیا میں، اسی زندگی میں، ابھی اور اسی وقت ارادہ کر کے ہم شروع کر دیں. لہذا تقویٰ کامل وہ ہے جو ناک کے گناہ سے بھی بچے. ہاتھ کے گناہ، حرام لذت اٹھانا اور حسینوں کو چھونا، ان سے بوس و کنار کرنا، زبان کا گناہ کہ ان سے بے تکلفی سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مزاح کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے بے تکلفی کرنا چاہے براہ راست ہو چاہے ٹیلی فون پہ ہو یہ سب کا سب حرام ہے. اور دل کا گناہ کہ دل میں بھی نامحرموں کے خیالات نامحرموں کی گندگیاں ان کی جلازتیں نہ بسی ہوئی ہیں. تو تقوی کامل وہ ہے تو سب سے بڑا وظیفہ تقوی ہے. ہاں وظائف معین ہیں مددگار ہیں اللہ کے راستے کے. وظائف مشائخ اس لیے بتاتے ہیں, اللہ اللہ کرنا اس لیے بتاتے ہیں, تسبیحات اس لیے بتاتے ہیں کہ ان سے نور پیدا ہوتا ہے اور جب نور کی روشنی دل میں آتی ہے تو ظلمت کا احساس فوراً پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً ایک آدمی مستقلاً اندھیرے میں رہتا ہے, اس نے روشنی کبھی دیکھی ہی نہیں تو اس کو کیا پتا کہ میں اندھیرے میں ہوں. جب وہ روشنی دیکھتا ہے تو کہتے ہو اچھا روشنی یہ چیز ہے. اور ایک آدمی روشنی میں رہتا ہے دن رات روشنی میں رہتا ہے, اس کو ذرا دیر اندھیرا پیدا ہو گیا تو اس کو برداشت نہیں ہوتی, گھبراہٹ ہوتی ہے, فوراً فون کرتا ہے کہ بھائی بجلی نہیں ہے, بجلی مرائے مہمانی صحیح کریں, بجلی گھبراہٹ ہو رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, روشنی نہیں ہے. تو وظائف اس لیے بتلائے جاتے ہیں کہ دل کے اندر ذکر کے تلاوت کے عبادت کے انوارات جمع ہو جائیں تاکہ چونکہ گناہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اندھیرا پیدا ہوتا ہے, گناہ سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, اور اگر یہ توبہ نہیں کرے, گڑگڑائے نہیں, روئے نہیں, اللہ سے معافی نہ مانگے تو یہ دھبا وہیں رہتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دل پر پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک سیاہ نقطہ, حتیٰ کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل سیاہ ہوتے ہوتے مکمل سیاہ ہو جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دعا اور سکھائی. کیا بات, کیا علوم ہے میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ کے اور ہمارے مشائخ کے اکابرین کے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم اغفر خطایا بما الثلج, اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈالیے, غسل دے دیجیے, دھو ڈالیے. کس سے؟ بما الثلج, ٹھنڈے پانی سے, برف کے پانی سے, برف کے پانی سے. اور میں کیوں یہ مانگا؟ اس لیے مانگا کہ بھائی گناہ سے حرارت اور ظلمت دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب آدمی گناہ کرتا ہے, بدنگاہی کرتا ہے, خصوصاً کوئی گناہ کرتا ہے, اس سے دو چیزوں کا پیدا ہونا لازم ہے, ایک ظلمت یعنی اندھیرا اور ایک حرارت. فرمایا کہ کیا مانگا؟ کہ ٹھنڈا پانی, برف کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, گناہوں کی حرارت جو ہے اس سے جب وہ جاتی رہے اور ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی, ہے نا. تو اللہم اغسل خطایا بما الثلج, کہ اللہ برف کے پانی سے, ونقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اور اللہ میرے قلب کو ایسے دھو ڈالیے, ینقی الثوب کہ جیسے وہ سفید کپڑا ہوتا ہے بالکل, ہاں سفیدی, اور برف کے اولا جو ہوتا ہے, اولا کتنا سفید ہوتا ہے, شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو, ہم نے خال خال دیکھا ہے کبھی کبھار. ایک دفعہ کچھ برس پہلے کراچی میں بھی اولے برسے تھے تو چند ہم نے بھی دیکھ لیے, لیکن وہ تو ماحول کی آلودگی کی وجہ سے پہلے ہی مٹیالے سے تھے, لیکن اصل اگر کہیں گاؤں گوٹ میں جانا ہو تو دیکھو بالکل برف کا اولا کتنا سفید ہوتا ہے, سفید بالکل برا. تو یہ مانگا کہ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, کہ اللہ بالکل سفید جیسے اولے کا پانی, برف کا پانی, اس سے میرے قلب کو دھو ڈالیے کہ وہ بالکل روشن ہوتا ہے, سفید ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. یہ مانگا اللہ سے, ہے نا. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اے اللہ ایسی گناہ سے مجھے اتنا دور کر دیجیے, باعث بینی اور بین خطایا, خطاؤں میں, خطا میں اور گناہ میں اور مجھ میں اتنی دوری کر دیجئے جیسا کہ مشرق اور مغرب میں دوری ہوتی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات اور ارشاد فرمائی کہ جس طرح مشرق اور مغرب تو دور تو ہوتے ہیں, لیکن ایک بات اور ہے اس میں کہ مشرق اور مغرب کبھی ملتے نہیں آپس, ورنہ مشرق مشرق نہ رہے گا، مغرب مغرب نہ رہے گا. تو اتنی دوری مانگی گناہ سے. یہ ہے میرے دوستو، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، زکات دے دی اور یہ کر دیا، بس کافی ہے بھائی، اس اتنا دین کافی ہے. آپ کیا بات ہے دوستو. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ بادشاہ لوگ جو ہے وہ دولت پہ اور سلطنت پہ راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے دین کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. اور دین اللہ والے اولیاء اللہ کیا ہے کہ وہ کامل دین مانتے ہیں، تھوڑی دنیا پہ راضی ہو جاتے ہیں اور دین میں ان کو زیادہ حقوق چاہیے، دین کی سلطنت وہ مانتے ہیں اللہ سے. تو میرے دوستو عزیزو، یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے وظائف مانگتے ہیں کہ بھائی کچھ وظیفہ بھی تو ہونا چاہیے، بیان میں کچھ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ حاصل ہی نہ ہوا. افسوس ہے ایسے ناسمجھ آدمی پر. ارے میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا ابا ہریرہ کی تقل محارم تکن اعبد الناس، ارے تم حرام سے بچ جاؤ تو تم کیا ہوگے، اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار. یہ نہیں فرمایا کہ تہجد بہت زیادہ، فرمایا ہے سب احکام ہیں تہجد گزاری کے لیے، تسبیحات کے لیے اور کلمہ شریف کے لیے، سب چیز ہے تلاوت کے لیے، لیکن اعبد الناس نہیں فرمایا کسی کے لیے. اعبد الناس فرمایا کس کے لیے؟ متقی آدمی کے لیے. ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون، ارے بھائی ہمارا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. ہاں الا المتقون، سوا متقی لوگوں جو ہم سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم سے شرم کھاتے ہیں، ہم سے شرماتے ہیں اور ہماری عظمت کو یاد کرتے ہیں، ہمارے جلال کو یاد کرتے ہیں اور ہمارے عظمت کو یاد کر کے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مالک کی ہم نافرمانی کر لیں. جس کی روٹی ہم کھاتے ہیں، جس کا کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ شرافت بندگی کے خلاف ہے. میں نے دوستو شرافت بندگی کے خلاف ہے کہ آدمی جس کی کھائے ہو اور کھائے اللہ کی اور گائے شیطان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں میرے دوستو عزیزو، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم فرمائی ہے کہ تکن اعبد الناس، عابد الناس مانے یہی اس میں تفضیل کا سیوا ہے، عابد الناس سب سے زیادہ عبادت گزار. بتائیے تلاوت نہیں ہے اس میں، نوافل بھی نہیں ہے اس میں، کوئی ذکر و اذکار بھی نہیں ہے اس میں، خیر خیرات بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، صرف اور صرف گناہ سے بچنا. تو گناہ سے بچنے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عابد الناس ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، ہے نا. اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے مواقع ہیں تقوی تقوی تقوی، پورے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ ہے نا. اور کتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، بھائی یہ جگہ خالی ہے، ہاں اس جگہ کو پر کر لینا چاہیے تاکہ باہر آنے والے ساتھی جو ہیں وہ اندر آ جائیں. مقرر کے قریب بیٹھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دیکھنے سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہاں جو ہم شعر سناتے رہتے ہیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں، میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. اور مولانا رومی کیا فرماتے ہیں، یہ تو شعر سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اللہ والوں کی آنکھوں سے بھی پی جاتی ہے. کیا پی جاتی ہے؟ اللہ کی محبت کی پاکیزہ شراب. اب ہم تو یہاں اللہ والے نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے نیک گمان رکھیں. ہر شخص پہ فرض ہے کہ دوسرے سے نیک گمان رکھے، کسی کے ظاہر پہ ظاہری حلیے پہ نہ جائے، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں آیا ہے اس یہ نظر میں رکھے کہ یہ اللہ کی محبت میں آیا ہے. اور ہر شخص پر فرض ہے کہ دوسرے کو وہ اللہ والا سمجھے، اپنے سے برتر سمجھے، اپنے سے اچھا سمجھے اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھے. تو اس نیک گمانی پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن ربی ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے نیک گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، ہے نا. کہ جیسا میرا بندہ گمان لے کر آئے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی میرے اخلاص میں تو کمی ہو سکتی ہے, شک ہو سکتا ہے, خطرہ ہی خطرہ ہے بلکہ کہ بھائی مجھے کوئی بیان کرنے کا نشہ ہو, اور بہت سے مقرر ہوتے ہیں ان کو بیان کر کے تقریر کر کے نشہ چڑھتا ہے, واہ بھائی اتنا مجمع ہے, یہ واہ واہ ہو رہی ہے, تو اور پیر صاحب بنے ہوئے ہیں, لوگ ہاتھ باندھ کے چل رہے ہیں اور ہاتھ چوم رہے ہیں اور اس نے سلوک کر رہے ہیں کہ اللہ والے ہیں, اس سے تکبر آ جاتا ہے, بڑائی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو لیکن آنے والوں کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کہ بھائی آپ کو میں یہاں کیا تقسیم کرتا ہوں, سوائے بچوں کو چند ٹوکیاں دے دیتا ہوں, وہ بھی انہیں کمال آپ کو دے دیتا ہوں, یہ فری صاحب یہاں جمع کرتے ہیں سب, یہ سب خرچ یہی کرتے ہیں سارا انتظام, تو مجھ سے تو آپ کو کیا ملے گا سوائے اس کے کہ میں اپنی مرشد کی تعلیمات کو آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آنے والوں کو بھی, سننے والوں کو بھی. تو بندہ جو نیک گمان لے کر آئے گا اس کے مطابق, تو اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ بھائی آنکھوں سے بھی بہت کچھ ملتا ہے, اور مولانا رومی فرماتے تھے دور جو فرماتے تھے کہ چه نشستی دور چوں بیگانہ, ارے بیگانوں کی طرح دور کیوں بیٹھے ہو, اگر محبت کا دعویٰ ہے تو قریب بیٹھو. چه نشستی دور چوں بیگانہ گا, اندر آ در حلقے دیوانہ گا, اندر دیوانوں کے حلقے میں آ جاؤ, بھاگ کے آ جاؤ, دوڑ کے آ جاؤ, والہانہ آ جاؤ, پھر تماشا دیکھو, پھر اللہ کی نوازشات اور بارش کا تماشا دیکھو اور ان کی عنایات کا تماشا دیکھو. اور دور دور جو رہتا ہے وہ پھر دوری رہتا ہے, جو محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کو نہیں سمجھ عطا فرمائے. تو ایک بات تو یہ کہ آنکھوں سے بھی بہت کچھ ملتا ہے, اور دوسرے یہ کہ مقرر کے قریب, جیسے جو ہے آگ کے قریب جتنا بیٹھیں گے, اگر دور ہے آگ تو نظر تو آ رہی ہے لیکن گرمی اس کی نہیں ملے گی, گرمی تو اس کے قریب بیٹھنے سے ملے گی. تو یہ اللہ کی محبت کی گرمی پانے کے لیے مقرر کے قریب بیٹھنا مفید ہوتا ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی فری صاحب, یہ نوٹ رکھتے ہیں. ہاں یہ تقویٰ جو ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. تو بہرحال ایک وظیفہ آج آپ کو میں بتا رہا ہوں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا, تو تاکہ دونوں پیاس بجھ جائے, تقویٰ کے ساتھ کچھ عمل بھی ہو, تو اس میں کیا حرج ہے, نفع ہی نفع ہے. سورہ حشر کی آخری آیات جو ہم اکثر نماز میں بھی سنتے رہتے ہیں, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, ایک تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اعوذ پڑھتے ہیں, تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا, اس میں یہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے سمیع العلیم, دو لفظ ہیں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بس اتنا اضافہ کرنا ہے, تین مرتبہ یہ کہتے ہیں. اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات, تین آیات ہیں نا, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ آیات تو فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے, آیات ساری آیات جو ہیں آخری آیات ہیں تین, تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, تو یہ پڑھ کر اور یہ آخری آیات ایک مرتبہ پڑھنی ہے.
بسم اللہ پڑھنا چاہیے
کہ ہاں, اس میں وظیفے میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین مرتبہ کہہ کے اس کے بعد یہ آیات پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ وعدہ ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ, صبح کو جب یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کے لیے ڈیوٹی پر مقرر کر دیں گے, اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے شام تک, 70,000 فرشتے. آپ بتائیے اتنی سی محنت، بلکہ اس کو محنت کہنا بھی جو ہے وہ عجیب لگتا ہے، کیا محنت ہے یار اس میں؟ تلاوت کا جو مزہ آتا ہے اولیاء اللہ کو وہ الگ ہے اس میں، تلاوت کا ثواب الگ ہے اس میں، اور اللہ کی یاد کا مزہ الگ ہے اس میں، اللہ کے کیسے پیارے پیارے نام اس کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، خود ہی فرما رہے ہیں اسماء الحسنی، اللہ کے حسین حسین نام، اچھے اچھے نام، تو ان کی لذت سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیا وہ مزہ تو الگ ہی ہے. پھر اس کا مستضاد یہ کہ 70,000 فرشتے معصوم مخلوق اللہ کی وہ ہمارے لیے دعائے استغفار شام تک کرتی رہے گی، اور جو شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک استغفار. 70,000 فرشتے، ارے یہ خیالی خوابی باتیں معلوم ہوتی ہیں، تصوراتی، لیکن بھائی اس پہ یقین کرنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب مرے گا تو شہید مرے گا. کیا بات ہے بھائی! لیکن تقوی شرط، تقوی اس سے بھی بڑی عبادت ہے. اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کرے، کوئی وظیفہ نہ کرے، لیکن گناہ سے 100% بچتا ہے، وہ اس سے افضل ہے. تقوی سب سے بڑی عبادت ہے میرے دوست. دیکھو امام صاحب ہیں، عالم ہیں، سب یہ بھی عالم ہیں، مولانا امین صاحب، ٹھیک بات ہے نا یہ، کہ جس میں تقوی ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس میں تقوی ہی نہیں تو خطرہ ہے شدید کہ اس کے وظائف بھی اس کے لیے کارآمد نہ ثابت ہوں گے. کیونکہ نور تو آئے گا، اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ سب زائل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور جیسے ایک ٹنکی ہے بھائی، اوپر پانی کی ٹنکی ہے، آپ نے موٹر چلا دیا، اب اس ٹنکی کے اندر نل بھی ہیں، اوپر جو ٹنکی لگی ہے اس میں پانچ نل ہیں، پانچ. تو آپ نے موٹر چلا دیا اور تھوڑی دیر بعد آپ نے نیچے نل کھولا کہ بھائی اب پانی آ گیا ہوگا، پانی نہ ڈالا. کیا بات ہے بھائی! ہم نے تو آدھا گھنٹہ موٹر چلائی ہے، نیچے پانی بھی ہے، پانی خالی بھی ہو گیا. اتنی بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب کے ٹنکیاں ہوتی ہیں، پانی چڑھتا ہے، پھر مثالوں سے فرق پڑتا ہے نا، فائدہ ہوتا ہے، سمجھ میں بات جلدی آ جاتی ہے. تو اب کیا بات ہے بھائی، پانی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اب دیکھا بھائی ذرا اوپر کی خبر تو لو کہ اوپر پانی چڑھا بھی کہ نہیں، کیا ہو گیا؟ دیکھا تو پانچ ٹوٹیاں جو لگی تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں. آپ نے پانی چڑھایا، پانچ ٹوٹیوں سے سب پانی نکل کے بہ گئے، ہمیں بتائی. تو یہ ہے گناہوں کی پانچ، یہ جو چیزیں ہیں نا، آنکھ اور یہ کان اور یہ ناک اور یہ زبان اور یہ چھونے کی طاقت. ایک ہے دیکھنے کی طاقت، اور اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، پانچ حواس. ایک دیکھنے کی قوت باصرہ، ایک سننے کی قوت شامہ، ایک بولنے کی قوت نطق، کیا کہتے ہیں اس کو، اور ایک جو ہے قوت لامسہ، چھونے کی، ہے نا، دیکھنے کی، سونگنے کی، سننے کی، قوت سامعہ، سننے کی. یہ پانچ حواس ہیں. یہ پانچ ٹوٹیوں کے اوپر اگر آپ پانچ ٹوٹیاں بند کر دیں، یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں، پانچ حواس ایسے ہیں، پانچ ذریعے ایسے ہیں، جو بھی کہہ لیں، انسان انہی سے حرام لذت درآمد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ چھٹی کوئی چیز نہیں ہے، ہے نا. تو یہ درآمد کرنے کے پانچ ذریعے ہیں حرام لذت: چھونے کی، دیکھنے کی، سونگنے کی، بولنے کی اور سننے کی. یہ پانچ اگر ٹوٹیاں ہم بند کر لیں، اس کو حافظ سیرازی، شیخ سعدی سیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل آرامے کے داری دل ڈرو بند. کیا شعر ہے یار! دل آرامے کے داری دل ڈرو بند، دیگر چشمز ہما عالم فرو بند. فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دل کا آرام چاہیے، دل کا سکون اور دل کا چین چاہیے، تو کیا کرو کہ دیگر چشمز ہما عالم فرو بند. اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، تمام ہوا سے کم سکو، سارے عالم سے بند کر، سارے کھڑکی دروازے اپنے بند کر لو، اور اس ایک دل آرام کی خاطر سارے دل دروازے بند کر لو، کھڑکیاں دروازے. پھر دیکھو کیا مزہ ہے زندگی کا، کیا جینے کا مزہ ہے دوست. تو یہ پانچ ٹوٹیاں جو ہیں، یہ اگر ہم بند کر لیں، پانچوں ٹوٹیاں ہم نے بند کر لیں، اب پانی، آپ موٹر چلائیے، پانی جمع ہو رہا ہے، اور وہی کوئی آنکھ کی ٹوٹی کھول دی، کوئی کان کی ٹوٹی کھول دی، کان سے گانا سن لیا، آنکھ سے گندی فلم دیکھ لی، کارٹون دیکھ لیا، یا آنکھ سے جو ہے نادرم کو دیکھ لیا، اور ڈرامے اور یہ فلمیں عارضی لذت کو اٹھا کر اور اپنے لیے دائمی عذاب کا ہم نے وہ کر لیا اپنا فیصلہ کیا، ہم نے دائمی عذاب لے لینا ہے، عارضی لذت ہم نہیں چھوڑ سکتے. بھائی یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، کتنا نادان آدمی ہے کہ عارضی لذت کی خاطر اس نے دائمی سکون کو چھوڑ دیا، دائمی عذاب لے لیا، بے چینی لے لیا. تو یہ آنکھ کی ٹوٹی ہے میرے دوستو، یہ ناک کی ٹوٹی ہے، یہ کان کی ٹوٹی ہے، یہ زبان کی ٹوٹی ہے، اور یہ جو ہے یہ دل کی بھی ایک ٹوٹی ہے. کہ دل میں بھی جو ہے ایسے گندے خیالات کو نہیں لانا ہے، اور زبان سے کسی نامحرم سے بے تکلفی نہیں کرنی. ضرورت شدیدہ اگر ہو تو اس میں اجازت ہے. جیسے ایک گھر میں رہتے ہیں، باوج بھی ہے، دیوا جیٹ بھی ہے، چھوٹا گھر ہے، تو اس میں ضرورت کی بات کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت بات کرے تو اس میں لہجے میں روکھا پن ہو، سختی ہو. فلا تفزعن بالقول، قرآن کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے لچکدار بات نہ کرو، نرم آواز میں بات نہ کرو، بلکہ آپ نے بات کو ذرا سختی نما پیش کرو، ہے نا، اور بے تکلفی مت کرو. تو یہ اور اسی طرح دفتر ہے، دفتر میں اگر عورتیں کام کرتی ہیں، اب ان سے بے ضرورت بات کرنا، ضرورت کی بات کر لی بھائی ٹھیک ہے، ہاں یہ فائل یہاں رکھ دو، نگاہ بچا کے ٹھیک ہے یہ فائل لے جاؤ، یہ فلاں کام کر لو، مجبوری ہے بھائی، تو وہ تو ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت کی بات کر رہا ہے یا بے تکلفی میں ہم کو بھول جاتا ہے. ہم ظالم یہ نالائق، اس کو پتہ نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جو اللہ اور وہ مخلوق کو آنکھیں بینائی دیتا ہے، وہ کیا خود نابینا ہوگا؟ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. تو ڈرنے کا مقام ہے یہی. ہمارے حضرت نے فرمایا، جو کرتا ہے کیوں چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ایک بزرگ نے اپنے طلبا کو بلایا، تین طالب علموں کو ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری دے دی، اور کہا کہ بھائی جاؤ اس کو ایسی جگہ، تمہارا امتحان ہے، ایسی جگہ اس کو ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اب تینوں چلے گئے الگ الگ راستوں پر، اور ایک آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، کہا استاد جی میں نے ایسے ایسے پہاڑوں میں جا کے اس کو غار کے اندر جا کے ذبح کر دیا. کہا شاباش، بہت اچھا کیا، کسی نے نہیں دیکھا. ہاں کسی نے نہیں دیکھا. اچھا دوسرا آیا تھوڑی دیر میں، استاد جی میں نے اس مرغی کو فلاں فلاں جگہ جنگل میں جا کے، ہاں کوئی زیرو نہیں تھا وہاں، میں نے اس کو زیرو. شاباش، بہت اچھا. تیسرا طالب علم آیا تو مرغی زندہ، چوری ہاتھ میں. کہا بھائی تم نے ہمارے حکم پہ عمل نہیں کیا، ہم نے کہا تھا اس کو ذبح کر کے لانا ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھے. تو کہا استاد جی جہاں جاتا تھا کوئی ذات مجھے دیکھنے والی تھی، کوئی مجھے دیکھتا تھا. کون دیکھتا تھا؟ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی. کہا مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں میں اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیکھ رہا ہو، لہٰذا یہ میں ناکام آ گیا ہوں واپس. ارے شاباش ایسے ناکام تو. یہ ہے نسبت مع اللہ، یہ ہے تعلق مع اللہ، یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کسی وقت بھی وہ جو ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے. ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں. اس لیے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. ایک بزرگ فرماتے ہیں، یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی، ایک پلک جھپکنے کے وقت بھی اس شاہ سے غافل نہ ہونا. ہاں شاید کہ آگاہ کنت تو آگاہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کنت تو آگاہ نہ باشی، کہ شاید ان کی نظر تیری طرف ہو کہ اب ہم کچھ اس کو عنایت کرنے والے ہیں اور تو غافل بیٹھا ہے، تجھے بتائی نہیں، تو تیری غفلت کی وجہ سے تو محروم رہ جائے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہوشیار رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو کا استحضار رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ، دیکھو میرے مرشد کیسی کیسی مثالیں دیتے تھے. عالمگیر بادشاہ تھے، بڑے صاحب نسبت اللہ والے بادشاہ تھے. اپنی جو جیب خرچ تھی، اپنا جو خرچہ تھا، وہ ٹوپیاں سی کر وہ خرچ کا گزارا کرتے تھے اپنا. اتنی بڑی بادشاہت کے ساتھ ایک شخص نے میزان کا باورچی آتا تھا، تو شاہی باورچی. اب وہ تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں خوب بوٹیاں اور مرغیاں ملیں گی. تھوڑے دن رہتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا، کیونکہ وہاں تو بھائی بھوکی زندگی کا گزارا تھا. بادشاہ تھے، صاحب نسبت اللہ والے بادشاہ تھے. ان کے دربار میں ایک دفعہ دربار لگا، تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو ایک وزیر جو ہے وہ اپنی شیروانی کے بٹن درست کرنے میں مشغول تھا تو ڈانٹ لگائی کہ خبردار اگر آئندہ جو ہے جب میں آؤں تو کسی کام میں مشغول نہ ہو میری طرف توجہ رکھو. تو جب ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایسی غیرت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کیسے غیور ہوں گے میرے دوستو. ہماری غفلت کو کتنا ان کا حلم اور کرم ہے کہ وہ ہم کو سزا نہیں دیتے ہے نا. ایک دعا ہے اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اے اللہ آپ مجھے رسوا نہ کیجیے گا کیونکہ آپ تو ساری میرے اترے پترے جانتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں مخلوق نہ جانے تو کیا ہوا, آپ تو جانتے ہیں آپ کی کتنی ستاری ہے کہ اگر ہمارے کرتوت ہمارے گلے میں ڈال دیے جائیں تو لوگ پتھر ماریں جوتیاں ماریں اور پاس بیٹھنے بھی نہ دیں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ فرماتے تھے کہ آہ کیا بتائیں یہ لوگ جو ہمیں پوچھتے ہیں سلام کرتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں. اگر ہمارے یہ دیکھو فنائیت ہمارے بزرگوں کی, فرماتے ہیں کہ اگر اترے پترے اللہ تعالیٰ ہمارے کھول دے تو یہ اپنے پاس بھی ہمیں بیٹھنے نہ دیں. دوستو کتنی ستاری اور کتنا حلم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے. تو اس لیے مانگا کہ اللہم لا تخزنی, اے اللہ ہمیں رسوا نہ کیجیے گا کیونکہ آپ تو ہمیں جانتے ہیں ہماری حقیقت آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بدماشیاں کر ڈالی, کیا کیا ہم نے گناہ کر ڈالے, کیسی کیسی نالائقی کے ہم کام کر ڈالتے ہیں ہے نا. ولا تعذبنی فإنک علی قادر, کہ اللہ آپ مجھے عذاب نہ دیجیے گا کیونکہ آپ تو پوری پوری قدرت رکھتے ہیں. ابھی بدنگاہی کی ابھی زمین میں دسا سکتے ہیں, ابھی کینسر میں مبتلا کر سکتے ہیں, ابھی گردے پیٹ کر سکتے ہیں اور کھٹا کھٹ دیکھو تو ابھی ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے ابھی اسپتال میں پڑے ہیں بھائی. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ڈھیل دیتے ہیں فوری سزا نہیں دیتے. تو یہ سب باتیں ہیں میرے دوستو, کام کی باتیں ہیں کہ نہیں ہے نا. تو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ تقویٰ کا ہے, لیکن آج اپنے مرشد کی تعلیم کردہ ایک وظیفہ آپ کو بتا ہی دیا ہے نا, انشاءاللہ اور بھی بتائیں گے. لائیے اب مولانا کا مطلب حل کریں. مولانا کو اشعار سے عشق ہے نا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اشعار جو ہیں میری روح ہیں, جس نے ان کو محض اشعار سمجھا تو بس اس کی سمجھ کو کیا کہیں. اللہ اللہ معاف فرما دیا. حفاظت نظر سے متعلق اشعار ہیں یہ, حفاظت نظر ان کا عنوان ہے. میرے مرشد کا مشن ہے, میرے مرشد کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مضمون کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے حضرت نے جو میں نے شروع مضمون کیا تھا اسی بات سے کیا تھا کہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہاں حیضہ پھیلا ہو وہاں نزلے زکام کی کیا دوا دے آدمی, پہلے زندگی بچائے گا, زندگی بچانے کی دعا دے گا چلو دعا بھی تو دے گا, تو وہاں کیا نزل زکام کی دوا. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ مرض ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں تباہ ہو رہی ہے, دونوں کی دونوں. اور بہت سے لوگ اس آگ میں جل رہے ہیں, بڑے خاندان اس آگ میں جل رہے ہیں, لیکن بعضوں کو تو احساس ہو جاتا ہے, لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں رہتا اور وہ اسی عذاب کی زندگی میں خوش رہتے ہیں. وہ انہوں نے چین دیکھا کب, چین دیکھتے تو ان کو پتا ہوتا کہ ہم کتنی مصیبت ہیں, انہوں نے وہ زندگی کہاں پائی. ارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 6 مہینہ کسی بادشاہ کے پاس رہ لو, 6 مہینہ کسی یہ چمک دمک والے جو فلم اسٹار لوگ ہوتے ہیں فلمی دنیا میں تم جا کے رہ لو, کسی 6 مہینہ کہیں اور لے لو, کسی رئیس کے پاس رہ لو, اور 6 مہینہ کیا تم 40 دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو. تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ والوں کے پاس کیا دولت لیے بیٹھے ہیں. دوستوں سکون کس کو کہتے ہیں تمہیں معلوم ہوگا. مال و دولت میں سکون نہیں ملے گا, سلطنت میں سکون نہیں ملے گا. قورمے بریانی سارے عالم کی لذات دسترخوان پہ رکھ دو, لیکن نہ وہ لذت ہے نہ وہ سکون ہے, بلکہ ایک بے چینی اور عذاب ہے. اور کسی اللہ والے کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کر چٹنی روٹی کھا لو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سکون کہتے کس کو ہے, خوشی کہتے کس کو ہے. بیچاروں نے دیکھا ہی, جیسے ہمارے ایک مثال لکھی ہے کتابوں میں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ملک تھا, وہاں کے لوگ انتہائی بے غیرت, غیرت ان کی ختم ہو چکی تھی. غیرت, ایمانی غیرت ختم ہو جاتی ہے نا, ایسی ان کی بالکل غیرت, بالکل ہجڑے کی طرح تھے وہ. اب بادشاہ کو ان کی بڑی فکر تھی کہ بھائی یہ کیا, بالکل ان میں نہ جوش ہے, نہ امنگ ہے, نہ جذبہ ہے, نہ اچھل کود, کیا مصیبت ہے, کیسے قوم ہے یہ, مری ہوئی بالکل بے غیرت. تو وزیروں سے مشورہ کیا کہ بھائی کچھ قوم کے اندر کوئی جذبہ اجاگر کرو, کچھ ان کا جوش ہو, کچھ غیرت ہو. تو وزیر تو ہوتے ہیں نا ایسے آڑے کے, انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ ان کے اندر بالکل غصہ وصہ کچھ نہیں آتا, ان کو بالکل مرے ہوئے ہیں. تو ایسا ہے کہ ان کے اوپر یہ چونکہ شہر سے باہر جاتے ہیں کام کرنے, تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے واپسی پہ ان کو چنگی لگا دیتے ہیں, واپسی پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, تو ان کو شاید جوش جذبہ پیدا ہو کہ کیا ہے, احتجاج کریں کچھ. تو کہا ہاں جی, جیسے پہلے زمانے میں, تو ہمارے زمانے میں چینی اگر 10 پیسہ مہنگی ہو جاتی تھی 10 پیسہ تو عوام سڑکوں پہ آ جاتی تھی, اور اب تو چوگنا ٹیکس بھی لگ جائے وہ اپنے باتیں کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. وہی حال ہو رہا ہے کہ وہ بھی جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتجاجاً باہر نکل جائیں, ہمارے دین میں احتجاج وغیرہ اور یہ جلوس اور یہ اسٹرائک کرنا یہ سب اختلاف شریعت ہے, یہ سب کام ہمارے دین میں نہیں ہے. یہ یورپ سے ہمارے اندر آیا ہے, یہ سب چیزیں بائیکاٹ کرنا اور لڑائی جھگڑے کرنا اور توڑ پھوڑ کرنا اور جلوس نکالنا, یہ سب کبھی صحابہ کے سے ثابت ہے؟ کبھی کوئی مجھے دکھا دے کتاب کے اندر کہ فلاں صحابی نے جلوس نکالا یا اختلاف کیا, اسٹرائک کیا, ہڑتال کری؟ کبھی کوئی کتاب میں دکھا دے؟ کبھی بھی نہیں کیا. حالانکہ کافروں نے کس قدر پریشان کیا, کتنی تکلیفیں دی. تو بہرحال انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ ان کو چنگی لگا دیتے ہیں. لگا دی چنگی. اب دیکھا شام کو, اب دیکھ رہے ہیں, اب دیکھو کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس کا, ریئیکشن. تو اب وہ چلے آ رہے ہیں کام کر کے تھکے ہارے, اور چپ چاپ چنگی دیا چلے جا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ تو بھائی کوئی بات نہیں ہوئی, بات بنی نہیں. اب پھر 2-3 روز جب ایسا ہی ہوا, ہم پھر میٹنگ بٹھائی کہ بھائی اب کچھ اور کرو بھائی ان کے ساتھ. کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس چنگی کو ڈبل کر دو, دگنا کر دیا. پھر وہ چلے چلے آ رہے ہیں, چپ چاپ چنگی ڈالا, گھر کو جا رہے ہیں شام. تو پھر کہا کہ ارے یہ تو بالکل ہی مرے ہوئے ہیں, ان کو مارو ظالم. تو یہ طے ہوا کہ ہر آدمی کو چنگی دینے کے بعد 10-10 جوتے بھی لگاؤ, ظالم شاید ان کو کچھ غیرت آ جائے. 10-10 جوتے لگانے مقرر کر دیے. اب وہ چلے آ رہے ہیں, لائن لگ گئی پیچھے تک, ایک ایک آدمی کو چنگی والا جو ہے چنگی بھی لے رہا ہے, 10-10 جوتے بھی لگا رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظالم, پھر وہ چنگی بھی دے رہے ہیں, 10 جوتے بھی کھا رہے ہیں, پھر خاموش چلے جا رہے ہیں. ارے بادشاہ نے کہا کیا مصیبت ہے. تو دوسرے تیسرے روز دیکھا کہ کچھ اجتماع لوگ جمع ہوئے تھے. اب انہوں نے سوچا یار کچھ یہ جوتے والی ترکیب کچھ کامیاب رہی, تو اب ذرا جاسوس بھیجے کہ دیکھو ذرا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں. تو جب جاسوس گیا, اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, آپ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ایسا ہے کہ بھائی ہم لوگ شام کو اتنا وقت لگا کے تو کام کر کے آتے ہیں, پھر چنگی دیتے ہیں, پھر جوتے بھی کھاتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جوتے لگانے والے کم ہیں, جوتے لگانے والے ذرا زیادہ کر دیں تاکہ ہم جلدی کر دیں. ایسی بےدارتی, یعنی ایسا عذاب کی عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو, گناہوں میں لت پت ہو کے ایسی عادت پڑ جاتی ہے. بیچاروں میں چین کا خواب ہی نہیں دیکھا کہ چین کہتے کسے ہیں, تو اب ایسے کو کیسے سمجھائیں. ہاں یہ ہے کہ بھائی کسی اللہ والے کے پاس رہ کے دیکھو, ان کو بھیجو کچھ خوشامد کرامد کر کے, تو بھائی ان کو پتہ چلے, آنکھیں تو کھلیں, معلوم تو ہو کہ اولیاء کی زندگی کیسی ہوتی ہے, سکون کس کو کہتے ہیں, خوشی کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنا. حفاظت نظر. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، خراب ہوئی دل خراب، بس یہ مقدمہ ہے، یہ سمجھو کہ ہمارے جو فرماتے تھے یہ سرحد ہے اور یہ دارالخلافہ ہے، سرحد محفوظ نہیں، دشمن اندر آ گیا، اب کہاں جائے گا، سیدھا دارالخلافہ پہ حملہ کرے گا، آپ گرفتار ہوئی، دل گرفتار ہو گیا، اب چین نہیں ہے، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، اب یہ نصیحت فرما رہے ہیں، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا، بھائی سارے حسین جو ہیں آخر ایک دن غیر حسین ہونے والے ہیں کہ نہیں، جھولیاں پڑنے والی ہیں کہ نہیں، گٹے ہونے والے ہیں، دانت نکل کر گر پڑیں گے اور گردن بھی ایسے راشن بڑھاپے میں ہلنے لگتی ہے نا، تو ایسی شکلوں پہ کیا مرنا جس کا انجام یہ ہو۔ ایک شعر میرے حضرت کا یاد آیا، پہلے اس سے ایک اور بات سن لیں تاکہ کچھ لوگ کو نیند آ رہی ہے، نیند ان کی غائب ہو جائے، ہنسی مزاج سے ذرا آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے تو، اور بعض لوگ جو ہے وہ آج پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، گردن جھکا کر آنکھ بند کر کے، ہم تو یہاں فرش پہ ہیں، وہ آج پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو یہی نیک گمان رکھتے ہیں، ہمارے حضرت نے ہمیشہ نیک گمانی کا حکم فرمایا کہ گندوں سے اچھا گمان۔ تو ایک لڑکے نے جو ہے امریکہ گیا تھا کام پہ، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ لوگ ہنستے بھی ہیں یا نہیں، معلومات میں لطیفہ سنا کے تھوڑی ہنس رہا ہوں اور لوگوں کو ہنسے نہیں، چلیے لوگ ہنسے الحمد للہ۔ ہمارے حضرت تو فرماتے تھے بھائی خوب کھاؤ، خوب ہنسو بولو اور خوب سو، مگر گناہ ایک بھی نہ، ہنسو بولو بھائی، ہنسنا بولنا زندگی ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی ہنستا نہیں ہے بس کیوں ایسے بزرگوں کی طرح ست بیٹھا رہتا ہے، اس کی روح تو مردہ ہے، ہنسنے ہنسانے والا، مگر گناہ کی بات نہ ہو، حرام بات نہ ہو، گناہ کی بات نہ ہو، ہنسو خوب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہنستے تھے، فرما دیتے کہ ہم اتنا ہنستے تھے کہ ہم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، لیکن ایمان ہمارے دل میں پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہنسو بولو لیکن خدا کو نہ بھولو، ہر وقت استعزار ہے کہ بھائی منہ سے کوئی ایسا گناہ کی بات نہ نکل جائے، ہنسی ہنسی میں کسی کو اذیت نہ پہنچ جائے۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے تمام ہنسنے ہنسانے کو پسند کیا ہے، ایسے کیا بزرگ بن کے بیٹھ جانا سخت کہ کوئی آدمی قریب آتے ہوئے ڈرے کہ بھائی یہ تو جلالی آدمی ہے بھاگو یہاں سے، تو پھر دین کیسے پھیلے گا، فائدہ کیسے اٹھائیں گے لوگ۔ بہرحال وہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا امریکہ گیا اور وہاں محنت مزدوری کے لیے، تو وہاں سے تحفے تائب اور پیسے ویسا لوگ بھیجتے ہیں باہر ممالک میں جہاں بھی جاتے ہیں، تو اس نے جو ہے اپنے گھر میں ایک دوا بھیجی اور اماں کو لکھا کہ اماں اس کی ایک ٹیبلٹ کھاؤ گی تو تمہاری عمر گھٹتی چلے جائے گی۔ تو حسن کا یہ طریقہ ہے، وہاں امریکہ میں نئی ایجاد ہوئی ہے، تو عمر گھٹتی چلی جائے گی ہر روز ایک کیپسول کھاؤ، تو ٹھیک ہے بھیج دیا۔ کوئی آٹھ دس سال کے بعد جو ہے اس لڑکے کا گھر آنا ہوا، تو گھر پہ گھنٹی بجایا، اچھا سرپرائز دیتے ہیں نا لوگ، سرپرائز دینا ہے، بتانا نہیں ہے، ابھی چپکے سے جا کے ایک دم سرپرائز دیں گے۔ تو جب گھنٹی بجائی تو دیکھا ایک بہت ہی جوان سی لڑکی جو ہے وہ باہر نکلی، کہا کیا بات ہے، کہا ارے یہ میں بچہ کا تو نہیں آ گیا کر، نہیں بات تو وہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں غور سے، تو کہے ارے تم ارے میرے بیٹے آ جاؤ، ہائے آپ تو بڑھیا ہو گئی تھی 55 برس کی، تو میں دیکھ کے گیا تھا 10 سال بعد میں آیا، تو 65 کی ہونی چاہیے تھی، یہ کہ اماں وہ میری اماں کہاں ہے، ارے ظالم نہیں تو ہوں، ارے کہا اچھا وہ کیسے، یہ آپ کو اسی جوانی کے، ارے تمہیں یاد نہیں تم نے مجھے وہ دوا بھیجی تھی، ارے ہاں ہاں ہاں، اچھا چلے بھائی واہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا، کام کرتی ہے دوا، اچھا یہ تو سائڈ میں ایک چھوٹا ایسے بچہ کھڑا ہوا تھا، کہا میرا ابا کہاں ہے اور یہ کون ہے، کہا یہی تو تمہارے ابا ہے، اتنے چھوٹے، کہاں میں نے ایک کھائی تھی، انہوں نے دو ڈوگا کھایا، تو ایسی کوئی دوا کے لیے یاد نہیں کی نہ ہوگی، کیونکہ تغیر جو ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے سورج کے عروج اور زوال سے تغیر پیدا ہوتا ہے، اسی لیے جنت میں یہ سورج نہیں ہوگا، وہاں ایک معتدل اور بہترین خوشگوار موسم ہوگا، کیونکہ سورج کے عروج اور زوال سے عمر گھٹتی ہے، یہ ہے راز. تو وہاں جنت میں یہ ہو گئی تو وہاں عمر گھٹے گی نہیں، جوان رہیں گے، بالکل جوان. میرے حضرت اسی لیے تو فرماتے تھے کہ بھائی یہ زندگی تھوڑے دن کی اللہ نے صبر کرنے کے لیے دی ہے، صبر کر لو، وہاں مزے ہی مزے ہیں. انہی لوگوں کے لیے جو عاشقان صورت ہیں ان کے لیے حضرت نے ہماری یہ شعر فرمایا کہ جنت دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا. مرنا تو آئی سب نے بھائی، انشاءاللہ 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 تعالی جب اللہ نے ایمان دیا ہے تو جنت بھی نصیب فرمائے، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اگر جنت نہ بھیجنا ہوتا ایمان کیوں دیتے؟ ایمان دیا یہ سب سے بڑی علامت ہے اس کی کہ ضرور ہم پر وہ کرم کرنا چاہتے ہیں. مفت میں دیا ایمان بلا مانگے. تو جنت دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے نپٹ جانا. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ تھوڑے دن صبر کر لو، وہاں ساری مرادیں اللہ پوری کرے گا. اور بھی ہم باتیں بتا سکتے ہیں تنہائی میں، جس کو آنا ہو ہمارے پاس خاص مجلس میں آئے، بہت ساری باتیں خوشی کی آپ کو بتا دیں گے جو ہم نے اپنے حضرت سے سیکھی ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ترتیبہ تو آپ کو سنا دیا، ہاں شعر بھی سنا دیا. تو صبر کے لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ تھوڑے دن صبر کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، تھوڑے دن صبر کر لیں تو وہاں ایشی ایش ہے پھر انشاءاللہ تعالی. اب پتہ نہیں کیا بات دل میں تھی جو کہنا چاہ رہا تھا، تغیر. ہاں بہرحال وہ تغیر تو آئے گا نا، یعنی زوال تو آئے گا. ہاں وہ شعر ایک میں کہہ رہا تھا، وہ شعر سنانے سے پہلے میں لطیفے پہ آ گیا. وہ شعر یہ ہے، یہ بھی لطیفے ہیں نا مولانا، کبھی کدھر گاڑی جا رہی ہے کبھی کدھر گاڑی جا رہی ہے، میرے کو کیسے تصدیق کر رہے ہیں. جی ہاں ہماری مٹی پلیز سے نکل رہا ہے، یہ بھی لطیفہ ہے، کیسا مقرر ہے کیسا بیان کرنے والا ہے، یہ خود لطیفہ ہے. اس کے زور سے انہوں نے تصدیق کی. وہ شعر یہ ہے بھائی، دیکھو جو اشعار اور یہ جو حسن کی فنائیت کی باتیں ہوتی ہیں، تغیر کی باتیں، یہ صرف حرام مزوں کے لیے ہیں. حرام کام ہم نہ کریں، وگرنہ اپنے حلال مزے کو خوب اللہ تعالیٰ جتنی قدرت دے استطاعت دے اس کو استعمال کریں، صدقہ ہے ثواب ہے. اور ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت میں داخل ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرنا. بھائی کیا بات ہے، دین ایسے تھوڑی خشک ہے، دین تر ہی تر ہے، ہم نے اس کو خشک سمجھا ہوا ہے. اب یہ خشکی کی یہ تری کی باتیں ہم ابتدائی میں بتاتے ہیں. تو ایک شعر اور سن لیجئے. ہاں حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا، مولانا حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا، وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا کھلا ہوا بندر. جیسی بلاغت ہے میرے شیخ کے اشعار میں، سبحان اللہ وبحمدہ. فرماتے ہیں یہ حرام مزے سے دور کرنے کے لیے. ہاں کیسی کیسی باتیں ہمارے حضرت نے سکھائی کہ دیکھو بھائی جب حسن زائل ہو جاتا ہے پھر عاشق بھاگتا ہے اس کے پیچھے، پھر تو اس سے دور بھاگتا ہے نا. اس پہ بھی ایک قصہ ہمارے حضرت نے سنایا تھا کہ بھائی ایک فرضی قصہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ معشوق کے تل پر پھیدا تھا، تل ہوتا ہے نا، تو کہتا تھا کہ کیا تیرے تل کی کیا بات ہے، اس تل پر تو میں سمرقند و بخارا قربان کر دوں. اور وہ عاشق معشوق اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا کیونکہ اس کے سینکڑوں معشوق سینکڑوں عاشق تھے. تو ایک معشوق ہوتا ہے اور عاشق سینکڑوں ہوتے ہیں، وہ ہر عاشق سمجھتا ہے یہ ہم سے دل لگا رہا ہے اور وہ سب کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے نا. ایک لڑکی جا رہی تھی اور اس کا عاشق پیچھے پیچھے تھا، اس نے کہا کہ بھائی ہم تم پہ جان فدا کرنے کو تیار ہیں، یہ ہے اور وہ ہے. اس نے پلٹ کے کہا کہ دیکھ میری بہن مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت، وہ دیکھو آئے. اس نے جو پلٹ کے دیکھا تو اس نے ایک تماشا لگایا، ظالم ابھی میرے حسن کے دعوے کر رہا تھا، اب میں نے کہا مجھ سے حسین والی تو دو گھر تم دکھ کر گیا. تو ایک معشوق ہوتا ہے، عاشق سینکڑوں ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. اسے انگریزی میں فلرٹ کہتے ہیں، فلرٹ. ہاں انگریزی بھی جانتا ہے ملا. ہاں تو اب وہ جو ہے اس نے وہ دعوے کرتا تھا کہ ہم تمہارے تل پہ سمرقند بخارا فدا کرنے کو تیار ہیں، اور وہ اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا. اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے معشوق بڈا ہو گیا، جب بڈا ہو گیا تو سارے عاشق پھر حسد خاں ہو گئے. حسد خاں یہ شعر سنایا تھا پہلے، جب ملائم خاں، یہ بھی ہمارے حضرت کا شعر ہے، ملائم خاں. جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، خشب کہتے ہیں خشک لکڑی کو. وہ کبھی شاید آپ لوگوں نے وہاں سنا ہو، ہرمین شریف میں جب جنازہ آتا ہے تو وہ آواز لگاتے ہوئے دوڑتے جنازہ جو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، خشب خشب خشب، سنا ہے کسی نے؟ آپ غور کرنا کوئی جائے تو اللہ کسی کو حاضری نصیب فرمائے، سب کو حاضری نصیب فرمائے. خشب خشب کہتے جاتے ہیں، سوکھی لکڑی، یعنی وہ لکڑی کا جو میت کی وہ چارپائی ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں چارپائی آ رہی ہے، لکڑی کی چارپائی تو خشک لکڑی کی ہوتی ہے، وہ خشب خشب کہہ کے توڑتے ہیں. تو اس کو حضرت نے فرمایا جب ملائم تھا، ابھی تو نرم و نازک تھے، حسین تھے، اور تیری کمر ایسی ہو، تیری گردن ایسی ہو، تو فلاں تو فلاں، اب جو ہے وہ خشب کہاں ہو گئے، سوکھی لکڑی، بڑھاپے نے اب جو حملہ کیا تو وہ سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئے. اس کو فرمایا جب ملائم خان خشب خان ہو گئے، سارے عاشق پھر کھسک خان ہو گئے، بھاگ گئے سب بھائی، کھسک گئے. تو اب جب آئی کے کر کے اس کے عاشق عاشق کھسکنے لگے تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں، اب کوئی نظرانے دینے والا نہیں، اب کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں. پھر اس کو یاد آیا ایک ہمارا عاشق تھا فلاں جگہ، وہ کہتا تھا کہ ہم تمہیں سمرقند و بخارا دیں گے، چلو اس کے پاس کرتے ہیں. اب جو آئے تو کہا کہ دیکھو میں وہی ہوں، اب دیکھو اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ اس پہ میں نے دل لگایا تھا، یہ گڈے پہ کھونسٹ پہ یا گڑیا پہ کھونسٹا پہ، اور اس کے جھلیاں اور دانت نکلے پڑے ہیں، چشمہ آنکھوں پہ لگ گیا، بات ہے یہ انجام ہر ایک کا کہ نہیں بھائی، اور پھر آخر کار قبر تو نہیں، اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں. تو کہا ارے بھاگو یہاں سے، کہا ارے کہاں بھاگتا ہے تو مجھ پہ سمرقند و بخارا فدا کرنے کو تیار تھا. کہا کہ اب تو میں تجھے سمرقند و بخارا کیا، اب تو تیرے اوپر آلو بخارا بھی نہیں ہوگا. تو کہا کہ اب تو تجھے دیکھ کے مجھے بخار آ رہا ہے، بھاگو یہاں سے، یہ انجام ہونے والا ہے دوستو حسینوں کا. اس ان حسینوں کی خاطر ہے نا ہمارے حضرت کا کیا شعر ہے، ایک ایک شعر میرے دوستوں کروڑوں کا موتی ہے، اگر ہم اس کو اپنی اصلاح کے لیے یاد کر لیں اور اس کو اس کا مراقبہ رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فانی حسن سے ہمیں نجات ہو جائے گی اور غیر فانی حسن سے ہماری ملاقات ہو جائے گی، ایک نجات اور ایک ملاقات ہے نا. تو فرماتے ہیں خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. آہ کیا درد ہے اس میں، کیا اللہ کا راستہ رسول اللہ کا راستہ مت چھوڑ بھائی، یہ چیزیں حرام مزے یہ اللہ اور رسول سے دور کرنے والے ہیں، جنت سے دور کرنے والے ہیں دوستو. حتیٰ کہ اس مرض میں بعضوں کا خاتمہ بھی خراب ہو گیا، ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. ایک شخص جو کسی کا عاشق تھا اپنے معشوق کا مرنے لگا تو اس سے لوگوں نے کہا کہ دیکھ تو نے ساری زندگی یہ حرام کام کیا، اب تو رہا وقت قریب ہے تو اب تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیں گے، تیرا خاتمہ اچھا ہو جائے گا. تو کیا شعر پڑتا ہے کہ رضا کا اشہ الا فؤادی میں رحمت الخالق الجلیل نعوذ باللہ من ذلک، اس نے کہا کہ میرے معشوق کا راضی ہو جانا اللہ کی رحمت سے زیادہ میں اس کو محبوب ہوتا. بتائیے خاتمہ خراب ہو گیا. اس لیے میرے دوستو حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا تھے، فرمایا دیکھو مجھ سے سبق حاصل کرو. فرمایا کہ ٹرین میں میں جاتا ہوں تو برابر میں اسٹیشن پہ کوئی دوسری ٹرین آ کر رکتی ہے تو میں اپنی نگاہ کو نیچے رکھتا ہوں کہ کیا معلوم کہ میرے ڈبے کے برابر میں کوئی زنانہ ڈبا ہو، اور کیا معلوم کہ اس میں کوئی بے پردہ عورت بیٹھی ہو، کیا معلوم کہ میں اس پر نظر ڈالوں، کتنے احتمالات ہیں ایک کے بعد ایک، کیا معلوم کہ وہ میرے برابر میں جو ڈبا رکے ٹرین کا وہ زنانہ ڈبا ہو، کتنی احتیاط، حالانکہ مجدد تھے. اور فرماتے ہیں کہ کیا معلوم کہ اس میں کوئی بے پردہ نامحرم عورت بیٹھی ہو، اور کیا معلوم کہ میری نظر اس پر اٹھ جائے، اور کیا معلوم کہ مجھ کو اس سے نظر ہٹانے کی قدرت نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو کہ یعنی اس میں عام انسان گرفتار ہو جائے اور پھر نظر نہ ہٹے تو میرا خاتمہ خراب ہو جائے گا. تو یہ کیسی احتیاط ہمارے بزرگوں نے سکھائی ہے. میرے دوستو یہ عمل اگر ہم کو نصیب ہو گیا، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ بار بار قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، ایک نگاہ بھی وہ خراب نہ کرے، وہ چھوٹی موٹی نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پالے گا. میرے دوستو بڑے بڑے علماء نے ساری دنیا میں ہمارے حضرت کو مجدد مانا ہے اپنے وقت کا، کوئی مجدد اتنی بڑی قسم ایسے نہیں اٹھا سکتا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ والے جو ہے کوئی بات منہ سے نکال دیں، اگر وہ قسم نہ بھی اٹھائیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پوری کر دیتا ہے. ہاں دیکھو علماء اس کی تصدیق کر رہے ہیں، میرے مرشد کی بات ہے میرے دوستو، میری بات نہیں ہے. تو یہ کام ہم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں پر چین اور سکون حاصل ہوگا. سب سے بڑی چیز اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، حلاوت ایمانی نصیب ہوگی۔ حدیث قدسی میں بارہا یہاں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر بازی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی، اب ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کے قلب کو میں ایسا ایمان عطا کروں گا جو اپنے دل میں موجود پائے گا، محسوس نہیں موجود پائے گا۔ ضروری ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرے اور حلاوت ایمانی اس کے قلب کو حاصل ہو۔ میرے دوستو، یہ اللہ اور رسول کی باتیں ہیں، ان کو جس نے اہمیت نہ دی بس سمجھو کہ خدا نہ خواستہ محرومی کا خطرہ ہے۔ ہاں، نگاہ کی حفاظت تو سب کو معلوم ہی ہے الحمدللہ، کس سے کرنی؟ ہر نامحرم عورت سے، دفتر والی ہو، بازار والی ہو، اسپتال والی ہو، یا ریلوے اسٹیشن پہ ہو، یا ایئرپورٹ پہ ٹکٹ بیچ رہی ہو، یا ہوائی جہاز میں آپ کو کھانا دے رہی ہو، یا ہوائی جہاز میں بوڑھوں کو جو ہے وہ پیمپر کرا رہی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو، بہت سے کام ان کے ذمے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے، ہماری ماؤں بیٹیوں کو اس بےودہ کام سے اللہ بچائے کہ وہ اجنبی مردوں کی وہ خدمت کرتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی بھی نہیں کرتی، اور پھر جب وہ دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، پھر وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیا کروں شرماتی بتاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے، ہم اپنی ماؤں بیٹیوں کو گھروں میں رہنے کی، گھروں میں چپ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذلیل کام سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہت ہی ذلیل نوکری ہے۔ اور ہمارے حضرت نے تو ان کا نام بھی فضائی ماسیاں رکھا، بتاؤ ماسی تو یہ کام کرتی ہے نا، سارے برتن دھونا، یہ کرنا، کھلانا پلانا، سمیٹنا اور پودے پہنانا، یہ بھی ان کی ذمہ داری، ہگانا بتانا بھی ذمہ داری ہے، کیا یہ ذلت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت والے کام کی توفیق دیں۔ اچھا بھائی، اب جلدی جلدی اشعار پڑھ کے میں ختم کروں گا۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کھان یا آپ بتاتے بھی نہیں، بھائی یہ سب نامحرم عورتیں، ان سے نظر بچانی ہے۔ ایسے ہی گھروں میں جو نامحرم رشتے دار ہیں، جیسے بھابھی ہے، سالی ہے، اور دیور جیٹھ عورتوں کے لیے، ایسے ہی تمام کزنز جو ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، اسی طرح سے چچی اور مومانی، اسی طرح سے دیورانی، یہ سب چیزیں، یہ سب جو ہیں یہ نامحرم ہیں، اور بیریش لڑکی۔ یہ بیریش لڑکوں والا مضمون جو ہے یہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، مگر یہ بہت اہم مضمون ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اہمیت سے قرآن پاک میں قوم لوط کا قصہ پڑھ لیجیے، قوم لوط کا قصہ کتنی اہمیت سے اللہ نے بیان کرنا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کون اس مرض سے انکار کر سکتا ہے، کوئی دنیا کا کوئی ملک، کوئی چپا اس مرض سے خالی نہیں، لڑکوں کے ساتھ بدفیلی سے۔ تو اس لیے بیریش لڑکے جن کے داڑھی ابھی نہ ہی ہو، یعنی داڑھی کے قابل ہو جاتے ہیں، بلکہ فقہا نے 7-8 سال کے لڑکوں کو سن مشتہات میں شمار کیا، سن مشتہات فتویٰ ہے ہمارے پاس، یہ 7-8 لڑکوں میں، یہ کشش 7-8 سال کے لڑکوں میں یہ کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ بعض طبیعتیں پاکیزہ ہیں، بعض طبیعتیں ہوں، لیکن ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ آج تو بچ رہے ہیں بھائی، بجلی کی ننگی تار اگر یہاں ہے، اب ہم آپ سے کہیں ذرا پکڑ کے لے آئیے، آپ کہیں نہیں بھائی ننگی تار کو میں نہیں چھوٹا، بھائی اس میں کرنٹ نہیں ہے، بھائی کسی وقت بھی آ سکتا ہے کہ نہیں، کوئی چھوئے گا، کوئی عقل مند آدمی کہے گا نہیں بھائی، کوئی کپڑا دھو، چلو کوئی انسولیٹر دھو، یہ بجلی والے بیٹھے ہیں، کوئی انسولیٹر ہوگا تو اس سے پکڑ لیں گے، لیکن ننگی تار کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں گے، ہے نا؟ تو میرے دوست کو یہ بھی بجلی کے ننگے تار کی طرح ہے کہ ابھی تو کرنٹ نہیں ہے، ابھی تو محسوس نہیں ہونا، کسی وقت بھی کرنٹ آ جائے گا، کسی وقت بھی شیطان بہکا دے گا، اور کسی وقت بھی مبتلا کر دے گا۔ تو یہ عمر شروع ہو جاتی یہاں سے، اور یہ فقہاں کی بات ہے، میری بات نہیں ہے بھائی، جو کہنا ہوں فقہاں کو پوچھے جا کے کہ کیوں آپ نے یہ 7-8 سال کی عمر فرمائی ہے، وہ بتائیں گے پھر۔ اور اس میں رنگت کی بھی قید نہیں، حسین غیر حسین کی بھی قید نہیں، کسی پہ بھی دل آ جاتا ہے، ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا مشہور ہے نا، ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو بیریش لڑکے جب تک ان کے اچھی طرح داڑھی نہ آ جائے، کشش ختم نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اگر داڑھی ہو تو کشش ان میں بازوں میں باقی رہتی ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں، خط میں لکھے ہوئے ہیں، حالات میں لکھے ہوئے ہیں، کہ ایسے لڑکوں سے بعض لوگوں کو کشش ہوگی جن پہ داڑھی نہیں, وہ بے قیامت ہے. لیکن یعنی میلان ہونا, طبعی میلان ہونا کوئی مضر نہیں. یہ آدمی گندا نہیں ہے جس کو میلان پیدا ہو, گندا آدمی ہوا ہے جو میلان پہ عمل کرے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, کتنے بھی گندے خیالات آ جائیں آپ مایوس نہ ہوں. گندے خیالات کا آنا سزا کا صریح ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں, کیا کروں؟ آپ نے کیا بات فرمائی؟ یہ ہے طبیب روحانی, طبیب حاضر, کہ فرمایا کہ اللہ کا صریح ایمان, یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے. کہ وسوسے وہیں آتے ہیں, ڈاکو وہیں آتا ہے جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے. جس دن میں ایمان کا خزانہ ہوتا ہے, ڈاکو وسوسوں کا, شیطان کا ڈاکو وہیں آتا ہے ڈاکہ ڈالنے, کسی طرح اس کو بہکاؤ چیزوں. اب عمل نہیں کرنے والا کامیاب ہے, عمل نہیں کرنا ہے. خیالات کتنے گندے آ جائیں, فرمایا کہ گندے خیالات سڑی ہوئی کھاد کی طرح ہیں. جتنی کھاد سڑی ہوئی ہوتی ہے پھول ہمیشہ اتنا خوشبودار نکلتا ہے. اور فرمایا کہ یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے. کام کیا کرنا ہے کہ ان میں مشغول نہیں ہونا ہے نا. اپنے کو کسی جائز کام میں مشغول کر لو بس. یہ تھوڑی دیر کو خواہش صاحب فرماتے ہیں کہ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک. گناہوں کے تقاضے شدید ہو رہے ہیں, گناہ کر لے, کوئی نہیں دیکھ رہا, لحاف میں دبے ہوئے باتوں میں کون دیکھ رہا ہے, کر لے گناہ ہے نا. لیکن کیا ہے, طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, تھوڑی دیر رک جاؤ, جان پر ذرا کھیلو, تھوڑا اب مت بنو بھائی. فرمایا کہ عورتوں کو بھی تقوا حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو بھی مردانہ ہمت اختیار کرنی پڑے گی. ہمت مردانہ سے کام چلے گا, یہ نہیں کہ عورتوں کا داڑھی نکل آئے گی, یہ نہیں کہ عورتوں کو ٹکنے کھولنے کا حکم ہو جائے گا, نہیں, ہمت مردانہ اختیار کرنی پڑے گی, تب گناہ سے بچو گے. تھوڑی دیر رک جاؤ, طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنا یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی, ہے نا. گناہ سے بچنے کا طریقہ بتا دی کہ فوراً عمل نہ کر ڈالو, تھوڑی دیر رکو, صبر کرو, برداشت کرو. لڑکی ہے, لڑکے ہیں, جو ہے جوانی ہے, اس میں طاقت کو ضائع کرتے ہیں اور شہوت ہوتی ہے, خیالات ہوتے ہیں. تو خیالات کا آنا کوئی برا نہیں ہے دوست, بس اس میں مشغول نہیں ہونا, اس کو ٹکانا نہیں ہے, بیٹھانا نہیں ہے, چائے پانی نہیں کرنا. اس کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بھگانے کی کوشش کرو. اس میں بھی کرنٹ کی ننگی تار کی مثال ہے کہ بھائی آدمی پکڑے گا تو بھی کرنٹ لگے گا, اور اس کو دور کرنا چاہے گا تو بھی کرنٹ تو لگے گا نا. تو ان خیالات کو بھگانے کی بھی فکر نہیں کرو. طریقہ کیا ہے, کسی جائز کام میں مشغول ہو جاؤ. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نفس جو ہے دو باتوں پر ایک طرف متوجہ نہیں ہو ایک وقت میں. ادھر خیال بھی ہو, ادھر بھی خیال ہو, نہیں, ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا نا آدمی. تو جائز کام میں مشغول ہو جاؤ, چائے بنا کے پیو, نیک دوستوں میں بیٹھ جاؤ, مسجد چلے جاؤ, وضو کر لو, دو رکعت پڑھ لو اللہ کے سامنے, رو بھی لو کہ اللہ نے گندے خیالات آ رہے ہیں, مہربانی کر کے میرے خیالات کو پاکیزہ کر دیجیے, مجھ کو رحم فرمائیے. جو بھی جائز کام ہو, ماں باپ ہو تو ماں باپ کے پاس چلے جاؤ, بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاؤ. بھائی شادی شدہ کو بھی خیالات آتے ہیں, ہر طرح کے جو ہے انسان بشر ہے نا, بشر کے ساتھ شر لگا ہوا ہے کہ نہیں, بشر کے ساتھ شر لگا ہوا ہے. تو یہ شر جو لگا ہوا ہے, یہ اس کو خیر میں بدل دو. خیر الخطائین توبہ, ہوا سب سے بہترین خطا کار ہوں جو توبہ کرنے والے, بہترین بن جاؤ. تو یہ ہے اس کا علاج. کہاں سے پھر گاڑی پھر کہیں چلی جاتی ہے. مولانا نے تو مجھے لطیفے کا لقب دے دیا ہے. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا. لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا. پھر دل میں اللہ نہیں رہے گا, پھر معشوق کا خیال ہر وقت چھایا رہے گا, اسی میں برباد ہو جائے گا. لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا. آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی. گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ, گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ، دھوکہ ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، دھوکہ ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا۔ جزاک اللہ، مولانا کی آواز تو نکلی، باقی تو سب ایسے ہی بیٹھے ہیں خاموش۔ ایک نہیں وہ آواز لگا لگا کے اب تھکنے والا ہوں۔ دھوکہ ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا۔ پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی،
پاگل پہ پھر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، مگر دیر بہت ہو رہی ہے نا، کچھ اگلی دفعہ کے لیے تو کچھ رکھنا چاہیے،
مگر زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کل نہیں اگلے جمعے ہماری آپ کی ملاقات ہو نہ ہو، ہم رہے نہ رہیں دنیا میں، ہے نا، چلو مجبوری۔ بھائی ایک پاگل خانے میں جو بڑے لوگ ہیں وہ ہر جگہ شعبوں میں دورے کرتے ہیں حالات دیکھنے کے لیے۔ ایک وزیر اعظم کو شوق ہوا کہ بھائی ذرا ملک کے حالات دیکھیں، تو پاگل خانے کا بھی دورہ کرنے چلے گئے وہ۔ تو جب وہ گئے تو ایک پاگل ملا ان کو، دیکھا تو بظاہر تو صحیح ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہا تھا، تو پوچھا آپ کیسے؟ کہا خیریت ہے، آپ کون؟ کہا کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، حالات دیکھنے آیا ہوں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، پہلے میں بھی اپنے آپ کو یہی کہتا تھا۔ ارے باپ، آگے وہاں سے دنیا بات، اب اگلی کوٹری میں پہنچے وہاں تو آواز آ رہی تھی، شبنم شبنم شبنم۔ ارے بھائی وہ جو ڈائریکٹر تھے پاگل خانے کے، وہ ساتھ ساتھ تھے، تو اس سے پوچھا کہ یہ کیسے پاگل ہوا، کیا ہسٹری ہے اس کی؟ تو کہا کہ بھئی یہ بیچارہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، عشق میں اس کے پاگل ہو گیا، شادی دوسرے سے ہو گئی اس کی، تو اس غم میں یہ پاگل ہو گیا، تو اس لیے ہر وقت اپنی معشوق کا نام لیتا رہتا ہے۔ اوہ ویری سیڈ۔ آگے چلے دو چار کوٹھیوں کے بعد ایک جگہ سے آواز آ رہی، کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ ہوا ہے جس کی شبنم سے شادی۔ اس پہ ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرا فراق سے، کوئی مرا وصال سے۔ فراق مانے جدائی، کوئی جدائی کے غم میں پاگل ہو گیا، کوئی مرا فراق سے، کوئی مرا وصال سے، محفل میں میر ان کی کوئی شاد مانا تھا، جس کو مل گئی وہ بھی بےچارا پاگل ہو گیا۔ اچھا بھائی، اچھا پاگل کی طرح پھرتے ہیں وہ عشاق مجاز۔ بھائی ہم تو اللہ والے ہیں نہیں، تو اس لیے ہمیں لطیفے یاد آ رہے ہیں، پاگل کے پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ بھی سنا دوں؟
یار بیچارے لوگ تھک گئے،
بچے بھی تھک جاتے ہیں۔ وہ ایک جو ہے وہ حکیم جالینوس، وہ صبح ٹہل لگاتے تھے، حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، سن لیجیے گا یہ۔ تو وہ ٹہل لگاتے تھے صبح کو، تو ایک دن ٹہل لگا رہے تھے تو ایک پاگل ان کو دیکھ کے مسکرانے لگا، فوراً جلدی سے واپس آئے دوا خانے میں، اور ملازم سے کہا کہ مجھے پاگلوں والی دوا کھلا دو۔ کہا ارے آپ تو اچھے بھلے ہیں، ٹہل کے ٹہلنے گئے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں نہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک پاگل آج مجھے دیکھ کے مسکرایا ہے، تو میرے اندر ضرور کوئی پاگل بن کے جراثیم ہے، جلدی سے مجھے دوا کھلا۔ ویسے یہ لطیفہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی اللہ والوں کو دیکھ کے خوش ہو جائے یا ان کے غلاموں کو دیکھ کے خوش ہو، تو معلوم ہوا کہ اس میں کچھ اللہ کی محبت کے جراثیم ہیں۔ اچھا جی، رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا۔ دیکھو طرز بھی چینج ہو گئی۔ پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ۔ کسی کے واللہ کسی کے دل پر ہاتھ رکھے، سر پر ہاتھ رکھے، قسم اگواؤ جو کسی کے لیے یہ عشق میں گرتا ہو یا ننگی دل میں دیکھتا ہو اور یہ گندگی دیکھتا ہو، نیٹ استعمال کرتا ہو، ذرا اس سے پوچھو کہ تیرا دل سکون سے ہے یا بے چین۔ اگر قسم اٹھا کے کہے گا، سچے دل سے کہے گا کہ میں بالکل عذاب میں ہوں، ایسے کتنے سچے ہیں عذاب میں رہتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ سکون سے رہے۔ رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا، یہ نصیحت ہے بھائی، ان کو دیکھو ہی نہیں، یہ بہادر بھی نہیں بنو کہ بھائی ہم تو بڑے تگڑے ہیں، ہم تقوی میں بڑے ایمان والے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، ہماری کوئی وہ نہیں، نہیں بھائی نہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ اگر خواجہ حسن بصری اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دونوں اکٹھے جمع ہو جائیں ان کو ہی بہکا دوں گا، سمجھے، اس لیے بہادر مت بنو بلکہ بھائی ان سے دوری رہو، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا، ظالم میرے حضرت کا شعر ہے، ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے، اللہ کے عشق پہ احسان رہے گا، تیرا تو دوری ہے بھائی، تیری قربت جو ہے مجھے مارے دے رہی ہے، اللہ سے میرے دور رکھ، رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا، اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم، کوئی فون آ رہا ہے آپ کا، ریکارڈنگ بند تو نہیں ہو جائے گی، فون آ رہا ہے، اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا، اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم، اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا،
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دل، اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق نصیب فرما دے، حفاظت نظر اور تمام گناہوں سے، زبان کے گناہ سے، ہاتھ کے زبان گناہ سے، ناک کے گناہ سے، دل کے گناہ سے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قبول فرما لے آپ حضرات کی آمد کو بھی اور میری حاضری کو بھی، اللہ قبول فرما لے، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، جو مختصر دعا تو قریب ہوئی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللهم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے، کہنے والے کو، اس کے گھر والوں کو، تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو، اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جذب کی بھی عطا فرما دے، اے اللہ آپ کے جذب کی تجلی کا ایک ذرہ بھی اگر اس دنیا میں آ گیا تو اے اللہ سب کے سب کا کام بن جائے گا، اے اللہ اپنی تجلیات کا ایک ذرہ بھیج دے دیجیے، ہمیں جذب فرما لیجیے، اے اللہ ایسا جذب فرمائیے کہ پھر ہم حاوی کے ہو رہے ہیں، نفس و شیطان سے ہماری جان چھڑا دیجیے، یہ نفس و شیطان کے جگہ جگہ جال بکھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بے پردگی بے حیائی آپ سے دور کرنے کے جال ہے اللہ شیطان اور نفس نے بچھا رکھے ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ ارادہ کر لیں تو کائنات کی کوئی طاقت ہمیں آپ سے جدا کرنے والی نہیں ہے، اے اللہ آپ جذب فرما لیجئے، آپ ارادہ فرما لیجئے ہم کو نفس و شیطان سے، اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو اپنا محبوب اپنا مقبول بنا لیجئے، اے اللہ اخلاص بھی نصیب فرما دیجئے، رضا بالقضا نصیب فرما دیجئے، ہمارے ایک دوست بہت پریشان ہیں، ان کے بھائی بھی اچانک بیمار ہو گئے، ان کے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے، اللہ ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، بہت محبت والے آدمی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی سکون اور چین عطا فرمائے، کچھ اور بھی پریشانیاں ہیں ان کو اللہ پاک سب کے سب کو اللہ دور فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور میرے جو بھی بھائی بہن، میرے ماں باپ، میری مائیں بیٹیاں، اے اللہ جو بھی پریشانی ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ سکون اور راحت اور عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ آپ ہماری نیک مرادوں کو جانتے ہیں،
اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اپنی قدرت سے اللہ ہمیں نیک مرادوں میں بامراد فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اے مالک کریم, اے اللہ محدود خزانوں کے مالک, اے بحر زخار کے مالک, اے اللہ ہم کو بھرپور نواز دیجئے, دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے, خصوصاً میرے مرشد اول جنہوں نے ہم کو ایسے اسباب دیے. اے اللہ چلنا ہمارا کام ہے لیکن وہ تو ایسی بیج بو گئے ہمارے اندر. اے اللہ ہماری ناقدری نہ ہو, ناشکری نہ ہو. اے اللہ پورا پورا عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اور میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے, خصوصاً میرے مرشد اول کو اے اللہ ساعتاً فساعتاً, اور میرے مرشد ثانی کو بھی ساعتاً فساعتاً, متصاعداً متزائداً متبارکاً, اور میرے مرشد ثالث کو بھی اے اللہ سب کے سب کو اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما دیجئے, اور میرے موجودہ مرشد کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان پر کرو رحمت نازل فرمائیے. اے اللہ ان کے خاندان والوں پر بھی رحمت نازل فرمائیے. اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. وبحرمت سید المرسلین شافع المذنبين رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على النبي الأمي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بچے ٹوکیاں دے دو بھائی. ہمارے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ